نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر، تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، بہانے کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، یعنی منافقین، تاکہ تم ان سے سر سے نظر کر لو. تو بے شک تم ان سے سر سے نظر کر ہی لو، یعنی قطع تعلق کر ہی لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امتحانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جہاد میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کا ماحول بھی سخت ہوتا ہے، آب و ہوا بھی شدید ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے، انسان کی مزاج پر، انسان کی سوچ پر ہوتا ہے. شہر کے اندر عموماً علمی ماحول ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور بہت کچھ اور ایکسپوئر ہوتا ہے، جبکہ دیہات میں لوگوں کو اس طرح کے مواقع حاصل نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ شہر میں رہنے والوں کے انداز اور طور طریقے مختلف ہوتے ہیں گاؤں میں رہنے والوں کی بنسبت. اور سب سے بڑا فرق جو آتا ہے وہ سوچ میں آتا ہے، شعور میں آتا ہے، احساس میں آتا ہے. گاؤں میں رہنے والے عموماً سطحی انداز سے سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں دین کی بہت گہرائیاں اور روح اور حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بدوی لوگ جو تھے وہ دین کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں بہت آگے نہ تھے، اور ان کے اندر شہر والوں کی نسبت کفر اور نفاق بھی زیادہ پایا گیا، کیونکہ منافقت کی ایک بڑی وجہ بے شعور ہونا ہے، سوچ سمجھ سے کام نہ لینا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کس بات کا انتظار کہ مسلمان کسی پھیر میں آ جائیں تو یہ بھی اسلام سے دور بھاگ جائیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سب بدوی برابر نہیں ہوتے، اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہر انسان کا حساب اس کو ملنے والے مواقع اور نعمتوں کے مطابق ہے. بدریوں کے پاس چونکہ مواقع کم ہیں اس لیے ان سے اسلام کے مطالبات بھی کم ہیں. ان سے سیدھی سادھی اسلام کی اطاعت، نماز روزے کی پابندی بھی کافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھا. آپ نے اس کو بالکل چند بیسک باتیں بتائیں تو اس نے کہا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ ان میں سے کسی کو کم کروں گا. تو آپ نے فرمایا جس نے کسی جنت والے کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. تو یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، اس شخص کے لیے تھا کیونکہ اس کا ماحول اور اس کے حالات ایسے تھے جس میں اس کے لیے ان چند چیزوں پر عمل کرنا بھی ایک مشکل کام تھا اور ان کی پابندی بھی دوبھر تھی. لہذا جو شخص جیسے حالات میں جیتا ہو اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جتنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ویسا ہی بنتا ہے. ایک شخص جیسے زندگی کی ساری سہولتیں میسر ہوں، جس کو اللہ نے ذہانت بھی دے رکھی ہو، جس کو سوچنے سمجھنے کی قوت بھی دے رکھی ہو، جس کے اندر صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کام کرنے کا جذبہ موجود ہو، پھر اگر ایک شخص اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو اس کا حساب بھی سخت ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہمارے ہاتھ کی پہنچ کتنی ہے. مثلا ایک بچے کے ہاتھ کی پہنچ تھوڑی ہوتی ہے، ایک بڑے کی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح انسانی صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے. قرآن پاک میں اسی وجہ سے فرمایا گیا اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی سب کے تقویٰ کا لیول ایک نہیں ہو سکتا. اللہ سے تقویٰ کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ہر شخص کی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اس کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دراصل ہماری آزمائش اس طرح کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم ان چیزوں کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کو پناہ دی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے یعنی تابعین، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم شان کامیابی ہے. تمہارے گرد پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں پاک ہو گئے ہیں، یعنی بہت ماہر ہو گئے ہیں کہ اپنی منافقت کو چھپا بھی جاتے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد ہر انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ غلطی پر وہ ندامت اختیار کرے، شرمندگی ہو اس کو، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اور دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی پر اڑ جائے، اس پر اصرار کرے، تکبرنی اختیار کرے۔ جو شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ دراصل تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو شخص اعتراف کرتا ہے وہ تواضع کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تواضع بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، پسند ہے۔ جو شخص تواضع یا عاجزی اختیار کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، خواہ اس کے اندر ماضی میں کوئی غلطیاں بھی رہی ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک غلطی کرے اور اس پر اصرار کرے اور اس غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا درست ثابت کرنے کے لیے اس پر مزید غلطیاں کرے اور جھٹائی کا ثبوت دے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ یعنی انسان ہے تو گناہگار، لیکن گناہگاروں کی پھر قسمیں ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہے جو گناہ کو مان کر، گناہ کو گندگی سمجھ کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں، کچھ غلط کام کر لیتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پہ اڑتے نہیں، غلطی کرنے سے فوراً بعد پشیمان ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصلاح ان یتوب علیہم، ایسے لوگوں پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن بعض لوگ غلطی کر کے اس کو غلطی بھی نہیں کہتے، جھٹائی سے غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں شر نہیں ہوتا، اندر سے داغی نہیں ہوتے، غلطی کا شوق نہیں ہوتا، لیکن انسان ہونے کے ناطے یا ماحول کے اثر سے یا کسی اور دباؤ کے تحت تو غلطی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ نیکی کی کوشش میں رہتے ہیں کہ جو اس غلطی کا کفارہ ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی کا سلوک کرے گا۔ اب یہ دونوں راستے دیکھ کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے زیادہ بہتر راستہ کون سا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے۔ اب جو لوگ غلطی کرنے کے بعد پھر غلطی کا کفارہ کریں، مثلاً اس کے بعد صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، تو ایسے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لائیں تو فرمایا خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے حق میں دعائے رحمت کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر صدقے کے دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک ہے طہارت اور ایک ہے تزکیہ۔ دونوں صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ طہارت کہتے ہیں ظاہری صفائی کو، ظاہری پاکیزگی کو، اور تزکیہ کہتے ہیں نفس کی پاکیزگی اور طہارت کو۔ حقیقت یہ ہے اگر غور کیا جائے تو صدقہ انسان کو ظاہری طور پر بھی پاک صاف کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں، قرآن پاک میں آتے ہیں قل الاف، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو دے ڈالو، تو کیا ہوتا ہے اس سے، یعنی آپ کے گھر کی بھی تو صفائی ہو رہی ہوتی۔ یا اسی طرح جب آپ کوئی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے نفس کی تطہیر ہوتی، اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مغرب میں ایک کانسیپٹ آیا تھا ڈی جنکنگ کا. ڈی جنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فالتو سامان ہے گھر سے نکال دو تاکہ صاف ستھرا گھر ہو اور زیادہ بہتر طور پر یعنی آپ کی تھنکنگ زیادہ بہتر ہو. کیونکہ انسان جب بہت زیادہ چیزوں کے لوڈ میں دبا ہوا ہوتا ہے, ہر طرف اس کو چیزیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں, تو یہ اس کے شعور یا اس کی جو تھنکنگ یا اس کی نشو نما کے لیے اچھا نہیں ہوتا. صحرا میں پلنے والے اور بسنے والے اور آسمان کی وسعتیں دیکھنے والے اور زمین پر اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے والوں کی سوچ میں بھی ایک وسعت ہوتی, دلوں میں بھی وسعت ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر اٹھائے گئے ان کے دلوں میں بھی وسعت تھی اور ان کی سوچ میں بھی وسعت تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام لے کر آئے. لیکن اس کے برعکس جب انسان ایک تنگ ماحول میں رہتا ہے, تنگ سوچ کا حامل ہوتا ہے, تو پھر وہ کوئی بڑا کام عموماً نہیں کر پاتا یا زیادہ بھلائی کی سوچ اس کے اندر نہیں آ پاتی. اس لیے یہاں پر صدقے کا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کا بھی تزکیہ کرو. اور صدقہ لینے والے کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ وہ دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرے, اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. یعنی جب انسان دیتا ہے تو اصل ریکگنیشن تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس پر جب دعا پاتا ہے تو فوری طور پر ایک ریکگنیشن اس کو ملتی ہے, اور یہ انسان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنتی ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یعنی منافقین کو قسمیں کھا کر اپنے ایمان کی یقین دہانی کرانے کی بجائے عمل کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور ان کے اوپر عائد الزامات کو دھونے کا سبب ہوگا. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم, کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. اصل میں جیسے کل بھی بتایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک پر جانے والوں کی کئی قسمیں تھیں. ایک تو مخلص مسلمان تھے جو فوراً ہی جہاد کی پکار سنتے ہی انہوں نے لبیک کہا اور نکل گئے. کچھ نے ذرا سی سستی کی اور پھر نکل گئے, کچھ پیچھے رہ گئے لیکن جا ملے, لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو جا نہ سکے, اور باقی تو پھر منافقین تھے یا معذورین تھے. تو یہاں پر سارے گروہوں کا معاملہ باری باری ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اس غرض کے لیے کہ کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے, اور اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے یعنی ٹھکانہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا, جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس سے پہلے مدینہ میں دو مسجدیں تھیں, ایک آبادی کے اندر تھی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور تھی, اور دوسری باہر کے علاقے یا مضافات میں جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے. ان دو مسجدوں سے مسلمان آبادی کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. منافقین نے ایک تیسری مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا، پر خاص طور پر مسجد قباء کے مقابلے میں. اب یہ سب کچھ بظاہر دین کے نام پر ہو رہا تھا، لیکن نیت کچھ اور تھی، غرض کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور تھا، اس لیے اس کو مسجد ضرار کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچانا تھا. کفرن کہا گیا کیونکہ اس میں منافقین کو اپنی سرگرمیاں کرنی تھی، اور منافق اندر سے تو کافر ہی تھے، بظاہر اگرچہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، اور ویسے بھی کفر کے مقاصد پورے کرنا چاہتے تھے. وہ تفریقاً بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے اور آبادی کو بانٹنا ان کا مقصد تھا. اور اس شخص کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اس کے لیے پناہ گاہ کے طور پر بنائی جا رہی تھی. یہ شخص تھا کون؟ یہ شخص قبیلہ خزرج کا ابو عامر نامی شخص تھا، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا، اور اس کو مدینہ میں بڑی عزت کا مقام حاصل تھا. جس طرح عبداللہ بن ابی کو سیاسی مقام حاصل تھا، اسی طرح اس کو ایک مذہبی مقام حاصل تھا. اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، تو ظاہر لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی، اور ان شخصیتوں کو جو سیاسی طور پر بہت طاقتور تھی یا مذہبی طور پر، ان کی بڑائی کو نقصان پہنچا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شخص جو دین کا ایک بہت بڑا فگر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتا، ویلکم کرتا، آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا، لیکن وہ آپ کے آنے پر انسیکیور ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ شاید اب میری سرداری تو یہاں سے جائے گی. اس لیے اس نے شروع سے لے کر آخر تک ایسی ایسی سازشیں کی، ایسی ایسی کاروائیاں کی، کہ جن سب کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا. حتیٰ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ بہت سے قبائل جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، ان کو بہکانے میں بھی اس کا کردار تھا. اب یہ شخص بظاہر تو بہت بڑا شیخ نظر آتا تھا، لیکن اس کی سرگرمیوں پر مسلمانوں کی بھی نظر تھی. اب جہاں بھی منافقین بیٹھتے تو پتہ چل جاتا، انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ایک ایسا مرکز بنائیں جو اسلام کے نام پر ہو، اور اس میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں. اس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی، کیونکہ مسجد میں سب لوگوں کو جب جاتے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو کوئی ان کے بارے میں برا خیال نہیں دل میں لا سکتا. اس طرح انہوں نے ایک شیلٹر تلاش کیا مسجد کے نام پر دین میں فساد پھیلانے کا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب آپ تبوک سے واپس جائیں، تو آپ ان کی مسجد کے افتتاح کے لیے مت جائیں، کیونکہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور نماز پڑھائیں، تاکہ سب مسلمان تسلی میں آ جائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہو چکا ہے، اس لیے یہ بھی درست مسجد ہے. فرمایا: لمسجدن اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. البتہ وہ مسجد جو اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. یہ مسجد قباء میں عبادت کرنے والوں کی خاص تعریف قرآن پاک میں بیان کی گئی، جن میں قباء یا قباء بستی کے رہنے والوں کی، کہ وہ بہت پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اس پر جب پوچھا گیا ان لوگوں سے کہ آپ کی پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کو معمولی چیز نہیں ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر سے طہارت ہی کا خاتمہ ہو گیا. آج اگر ہم کہیں پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس جگہ کے واش روم کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے. اس جگہ پر آس پاس جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ٹیشو پیپر پھینک دیں گے، کوئی اور چیز کھائیں گے وہ چھوڑ دیں گے، کہیں پینسل تراشیں گے اس کا کچرا پھینک کے آ جائیں گے. یعنی کسی بھی طور پر کوئی چیز کم ہی ہمارے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے. پھر اسی طرح اپنی پرسنل ہائیجین میں ہم دیکھیں، تو اپنے دانتوں کی صفائی ہے، یا بالوں کی صفائی ہے، کپڑوں کی، یا اندر آرمز اور انڈر لیگز بالوں کی، جس کی وجہ سے عموماً تعفن اٹھتا ہے جسم سے، ان چیزوں کی صفائی اور ستھرائی کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے، تو جب وہ ہمارے اندر صفائی ہی نہیں ہوگی، تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جب صفائی اور طہارت نہیں ہوگی، تو نماز قبول ہی نہیں، روزہ قبول نہیں. اگر آپ پاک نہیں حقیقی معنوں میں. اسی طرح حج کے مناسک میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں کہ طہارت کی ضرورت ہے, لیکن افسوس یہ کہ حج کے موقع پر بھی منا میں, عرفات میں جتنا کچرا پھینک کر لوگ اٹھتے ہیں, حتیٰ کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھے حج کے موقع پر آخری دن وہاں پر منا کی مسجد میں رہنے کا اتفاق ہوا. مسجد کے اندر ہم کچھ خواتین تھی, پانچ سات جو باقی رہ گئی, بلیو می کہ ہم نے تو بیسوں پولیتھین کے بیگ جو کالے بیگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے کوڑے کو بھرا اس میں, کسی پلیٹیں اور نیپکنز, یعنی گندگی کی کون سی قسم ہوگی جو وہاں نہیں تھی. ڈر لگے ہوئے تھے جب لوگ وہاں سے نکل کر گئے, اور میری روح کانپ اٹھی کہ اس جگہ پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جہاں ہر قسم کی گندگی موجود ہے, اور یہ اللہ کا گھر ہے, اور یہاں ہم فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جس قوم کی, کیونکہ قومیں اپنے اجتماعی اخلاق کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں, تو جس قوم کے اندر, یعنی یہ ساری دنیا کرتی تھی نا مسلمانوں کی, ہر قسم کے لوگ وہاں اکٹھے ہیں, کسی ایک ملک کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو جس قوم کے اندر طہارت کا یہ حال ہو جائے, جنہیں سب سے پہلے سبق یہ دیا گیا کہ وہ صاف ستھرے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے, تو بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے گھر آ کر. لیکن ہم میں سے شاید ہی کسی نے اس سنت پہ کبھی عمل کیا ہو کہ گھر داخل ہو اور سب سے پہلے اپنے دانتوں کی صفائی کر لے, کہ کسی سے بات کرتے وقت میرے منہ سے ایسی سمیل نہ آئے کہ جو دوسرے کو اذیت دے. کبھی آپ کے کپڑوں میں کوئی داغ نہیں دیکھا گیا, آپ کے بال الجھے ہوئے نہیں دیکھے گئے, آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی. لیکن آج ہمارے اندر ایسی سوچ پیدا ہو گئی کہ شاید گندے نندے رہنا ہی نیکی اور تقویٰ کا نام ہے, اور اسی چیز سے شاید صرف چند ظاہری علامات سے ہماری نیکی اور تقویٰ پہچانا جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی خاص تعریف بیان کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اور اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں, جو پاک صاف رہتے ہیں. اور پاک صاف رہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ظاہری طور پر اچھا خوبصورت لباس پہن لیں, یقین سے لباس پہن لیں, یا ہم کوئی میک اپ وغیرہ کر لیں تو اس سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. پاکیزگی اور صفائی دراصل ان حصوں کی صفائی کا نام بھی ہے کہ جو بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہمارا ظاہر و باطن سب کچھ ہے. اس لیے جس امت کے اوپر دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض کی گئی اور اس کے لیے وضو کو لازمی شرط قرار دے دیا گیا, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صاف نہ ہو, لیکن جب نماز ہی اٹھ گئی, دین کا ستون ہی گر گیا, تو باقی چیزوں کا اہتمام کہاں سے رکھا جائے گا. پھر فرمایا, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات قدر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اب یہاں پر ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا بھلا وہ شخص, وہ انسان جس نے اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی ہو اور اللہ کی رضا مندی پر رکھی ہو, وہ زیادہ اچھا ہے, یا وہ جس کے پاس یہ بنیاد نہ ہو, یا جو بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کر رہا ہو؟ زندگی کی تعمیر کی, یا انسانی زندگی کی تعمیر کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک ہے تقوی اللہ کا خوف, اور دوسرے ہے ظلم جو اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. جس شخص نے اپنی شخصیت کی بنیاد, اپنے عمل کی بنیاد, اپنی گفتگو, اپنا طرز زندگی, اس کی بنیاد تقوی پر رکھی, اس تقوی کے ساتھ وہ تھوڑا عمل بھی کرے گا, وہ ایک منزلہ عمارت بھی بنے گی, تو وہ قابل قبول ہوگی اور وہ جمی رہے گی, اس میں ثبات ہوگا, قرار ہوگا. اور تقوی دراصل کیا ہے کہ انسان کے اندر کا یہ احساس کہ میں کہیں پر بھی ہوں, خاص واش روم کے اندر ہی ہوں, کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا, تو بھی مجھے پانی اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا ضرورت ہے اور نجاست نہیں پھیلانی کہ کسی اور کے کپڑے ناپاک نہ ہوں. اور خواہ میں کہیں پر بھی ہوں, کوئی مجھے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا, مجھے کسی کا مال نہیں اٹھانا, کسی کے حق میں مداخلت نہیں کرنی, کسی کی باتوں کو سننے کے لیے تجسس میں کام نہیں لگانے, کسی کے پیچھے پیچھے بیٹھ کر اس کی برائیاں نہیں کرنی. متقی انسان ہمیشہ ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس کی زندگی صرف گھر میں نہیں, گھر کے باہر, اور صرف گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر, صرف اپنوں میں نہیں پرایوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, اور صرف باہر نہیں عین اپنے گھر کے اپنے ہی بندوں کے درمیان بھی وہ خدا کے خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو بہت نیک بنتا ہے, لیکن جو یہ معاملہ آتا ہے گھر کے عین قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سب پکڑوں ہوا ہو جاتا ہے. نہیں, جو عمارت کسی وقت تو بنیاد رکھے اور کسی وقت نہ, وہ تو قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ایک وہ شخصیت ہے جس کی بنیاد میں تقویٰ ہے, یعنی جس کے اندر مضبوط ایمان ہے, خدا کا خوف ہے, جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے, جس کو دوسروں کو بھی دکھ درد ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اپنا ہوتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی بنیاد نہیں, یا اس کی بنیاد ظلم ہے. یعنی ظلم میں کیوں تقویٰ کے اپوزٹ کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو انسان انسانوں کو ان کا حق صحیح معنی میں نہیں دیتا, کبھی وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے, کبھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اور اس طرح وہ دوسروں سے جینے کا حق بھی چھین لیتا. ظاہر ہے جب آپ بلا وجہ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں گے, بلا وجہ کسی کی بیک بائٹنگ کریں گے, بلا وجہ کسی کے خلاف بدگمانی کریں گے, تو یہ سب کچھ تو ظلم نہیں آ جائے گا نا. یعنی جن چیزوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے, جو ناپسندیدہ ناگوار چیزیں ہیں, جب وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی تو پھر ایسے میں آپ کی عمارت اوپر جا ہی نہیں سکتی. اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے عام طور پر سمندر یا دریا کے کنارے کی جو زمین ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے نیچے والے حصے سے لہریں ٹکرا کر اس کو اندر تک کھوکھلا کر دیتے ہیں, اوپر سے یوں لگتا ہے جیسے سیدھی زمین جا رہی ہو, لیکن بعض اوقات لوگ جب اس کنارے پہ جا کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک وہ زمین نیچے جا گرتی ہے, اور اس پہ کھڑا ہونے والا بھی ہر چیز سمیت پانی کی لہروں کا شکار ہو کے ہلاک ہو جاتا ہے. یہاں پر فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد, اور عمارت سے مراد اپنی زندگی, اپنی شخصیت کی عمارت ہے, اس کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا در پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. کیونکہ جس شخصیت کی تعمیر کی بنیاد میں تقویٰ نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ جنت تک اس کو پہنچائے. اس کا انجام کیا ہے کہ وہ سیدھی جہنم کی طرف اس کو لے جائے, اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیا کرتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں, بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیات سے متعلق ہے, اور مسجد زرار ہی سے متعلق ہے کہ انہوں نے جو یہ مسجد بنائی ہے, یہ مسجد ان کے لیے سکون کا باعث نہ ہوگی, بے یقینی کا باعث ہوگی, اور موت تک انہیں قرار اور چین نصیب نہ ہوگا اپنے اس برے عمل پر. تو فرمایا کہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے, کیونکہ ان ٹاورز کے گرنے کے بعد بھی جو کانفیڈنس ہوتا ہے ایک قوم کا, وہ شیٹر ہوا ہے, اور ایک بے یقینی کی کیفیت اور ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے.